الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میں مختصر وقت میں کچھ دو تین باتیں ضروری عرض کر دوں جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے کارآمد بھی ہو، مفید بھی ہو۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بیان کیا۔ خادم اپنا مقصد کبھی پیش نہیں کر سکتا ہے، بلکہ جو مالک ہوتا ہے وہی مقصد تو پیش کرے گا۔ مجھے کسی نے خدمت پر رکھا ہے تو میرا مالک یہ بتائے گا کہ میں نے تجھے کیوں رکھا ہے۔ آپ جاب کرتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ، تو دکان کے مالک کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کتنے کاموں کے لیے رکھا گیا ہے، آپ کیا کرو گے۔ آپ کا بیان نہیں چلے گا، بیان مالک کا چلے گا۔ جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو سمجھ لیں کہ میں اور آپ، ہم دنیا کے گزارنے کا مقصد ہم بیان کریں تو اللہ کہے گا کہ یہ میرا مقصد نہیں تھا، میرا مقصد تو کچھ اور ہے، میں نے تجھے کیوں بنایا ہے وہ میں بیان کروں۔ میں نے میری زندگی کا مقصد بیان کیا ہے کہ میں اس لیے دنیا میں پیدا کیا گیا کہ میں جوان بنوں اور میں ہتہ کتہ بنوں اور میں شاندار مکان بنا لوں اور میں فلاں کام کر لوں اور میری اولاد ہو اور میری خوبصورت بیوی ہو اور میں جو ہے خوب کما لوں، یہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیری زندگی کا مقصد اور تیری تخلیق کا مقصد اور تیری پیدائش کا مقصد یہ نہیں ہے، تیری تخلیق کا مقصد جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں کہ میں نے بنایا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میری عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اصل دنیا کا مقصد اللہ کی عبادت۔ اب سمجھے عبادت کہتے ہیں کس کو، بہت غور سے سمجھے عبادت کس کو کہتے ہیں۔ محدثین نے اور مفسرین نے تعریف فرمائی، عبادت بولتے ہیں الطاعت مع الخضوع، فرما برداری کرنا تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ ابھی آپ نماز پڑھو گے اور ہم نماز پڑھیں گے تو اپنا قیمتی عضو، اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی عضو نہیں ہے، پیشانی سے بڑھ کر قیمتی عضو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اسی کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ اطاعت مال خضوع، خضوع عاجزی، فروتنی، انکساری کے ساتھ عبادت اور اطاعت کرنا، اس کو کہا جاتا ہے عبادت۔ معلوم ہوتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور تکبر بھی کر رہا ہوں، تو یاد رکھیں محدثین کی اس تعریف پر اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، تکبر کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جس غرض کے لیے پیدا کیا ہے وہ غرض اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری عبادت۔ تو اصلاً میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ اس عبادت میں عاجزی ہو، اس عبادت میں جھکاؤ ہو، اس عبادت میں انکساری ہو، اس عبادت میں مولا کا اقرار ہو، اس عبادت میں مولا کو ماننا ہو، اور پھر وہ مولا اس عاجزی، اس تواضع، اس انکساری کی بنیاد پر ذرا سے عمل پر بہت کچھ دے دیتا ہے۔ اسماء پڑھتے ہیں نا، اسماء خداوندی پڑھا کرو۔ ابھی میں اپنے ساتھیوں سے گاڑی میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کو کسی مرید نے خط لکھا کہ حضرت میں بہت تدریس کا کام دے رہا ہوں، یعنی خوب پڑھا رہا ہوں، بہت تبلیغ کر رہا ہوں، بہت زیادہ کام کر رہا ہوں۔ مجدد صاحب نے جواب لکھا، مبارک ہو، ثواب ملے گا، لیکن اپنے لیے آپ کون سا عمل کر رہے ہیں؟ تبلیغ سے دوسروں کی زندگی، تدریس سے دوسروں کی زندگی، اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر مجدد صاحب نے لکھا، نمازوں کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو، ذکر کا اہتمام کرو، تلاوت قرآن کا اہتمام کرو، اور نیچے لکھا، نبی سے بڑھ کر مدرس کوئی نہیں اور نبی سے بڑھ کر مبلغ کوئی نہیں، لیکن اس نبی کو بھی یوں کہا گیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، جب تبلیغ سے فارغ ہو جاؤ فوراً میری عبادت میں لگو۔ تو اللہ کی عبادت یہ بہت بڑی چیز ہے، اور جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت پر تعالیٰ جل شانہ وامن والہ تھوڑی سی عبادت پر بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ناموں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی، جس میں فرمایا، ان للہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 مگر ایک کم، یعنی 99 نام ہیں۔ فرمایا، من حفظہا، جو اس کو محفوظ کرے گا، جو اس کا ورد کرے گا، جو روزانہ اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اللہ کے ناموں کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن شریف کے شروع میں پہلے ہی پیج پر 99 نام ہے، اس کی برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں۔ ان ناموں میں ایک نام شکور بھی ہے۔ اب سنو، شکور کس کو کہتے ہیں؟ مختصر، شکور کس کو کہتے ہیں؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث ہیں، مشکات شریف کی شرح میں مرقات میں یوں لکھتے ہیں، شکور کا معنی التی یعطی النعمت الکثیرہ علی العمل القلیلہ، وہ ذات جو ذرا سے عمل پر بہت بڑی نعمت عطا کرے اس کو کہا جاتا ہے شکور، جو چھوٹے سے عمل پر بہت بڑا انعام عطا کرے اس کو شکور کہا جاتا ہے۔ میں اس کو مثال سے سمجھاؤں، وہ کتنا دیتا ہے۔ ہم راستے میں چل رہے تھے، کوئی جوان لڑکی جا رہی تھی، میرے نفس نے اندر سے دیکھنے کی تمنا کی، لیکن میں نے فوراً اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور نہیں دیکھا۔ تو اللہ تین نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ایک چھوٹے سے عمل پر تین نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ پہلی نعمت، دل کی بے چینی نہیں آنے دیتا۔ دیکھیں گے تو بے چینی ہوگی، جب دیکھا ہی نہیں تو بے چینی کیا ہوگی؟ فرمایا، دل کی بے چینی سے حفاظت کر لیتا ہے، اور انسان کی پریشانی دل کی بے چینی کی بنیاد پر ہے، تو بے چینی سے بچ جاتا ہے۔ ایک نعمت ہو گئی۔ دوسری نعمت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کہ حدیث قدسی ہے، کہ جو بد نظری سے، غلط نگاہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے قلب میں ایمان کی چاشنی دے دیتے ہیں، حلاوت ایمان اس کو نصیب کر دیتے ہیں، ایمان کا مٹھاس اس کو دے دیتے ہیں، اس کو مزہ آتا ہے نماز میں، اس کا جی چلتا ہے نماز کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف۔ یہ صحیح روایت حدیث قدسی، حدیث قدسی کا مطلب زبان محمد الرسول اللہ کی، کلمات اللہ کے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تبارک و تعالی یقول، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو حلاوت ایمانی عطا کروں گا، ایمان کی چاشنی اور مٹھاس عطا کروں گا۔ دو نعمتیں ہو گئی، ایک تو بے چینی سے حفاظت، ایک حلاوت ایمانی۔ تو اب ساتھ ساتھ ملا علی قاری اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے بعید ہیں کہ جس کو ایمان کی حلاوت دے دی ہو، مرتے وقت اس کی ایمان کی حلاوت لے لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب حلاوت ایمانی دی ہے تو یقیناً اس کا خاتمہ بھی ایمان ہی پر ہوگا۔ تین نعمتیں ہو گئی، ایک نعمت بے چینی سے حفاظت، دوسری نعمت حدیث شریف کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اب تعالیٰ جل شانہ اس کو حلاوت ایمانی نصیب فرماتے ہیں، اور تیسری نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ اس کو حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے، ایمان پر خاتمہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی، ایک چھوٹا سا عمل ہم نے تو کیا تھا، اور وہ عمل یہ کیا کہ آنکھوں کی ذرا سی حفاظت کر لی، نگاہ کو ذرا سا جھکا لیا، اپنے آپ کو منہ پھرا لیا، لیکن تین تین نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، اس ذات کو شکور کا
کہا جاتا ہے اللتی یعطی، الذی یعطی النعمت الجزیلہ علی النعمت القلیلہ علی العمل القلیلہ، جو ذرا سے عمل کے اوپر بہت زیادہ عطا کرنے والا ہو۔ میں اور ایک مثال دوں، میں نے اور آپ نے اپنے ایک گناہ پر توبہ کر لی، چلو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ نصیب کر دی اور میں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ یقیناً کوئی بندہ اس میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں معصوم ہوں، میں پاک ہوں، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ دنیا میں بسنے والا سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سب کے سب کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بہترین انسان وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگنے والا ہو، اس انسان کو بہترین قرار دیا گیا جو معافی مانگنے والا ہو۔ تو استغفار کا اہتمام، توبہ کا اہتمام، میں نے اور آپ نے توبہ کی، ٹھیک ہے، توبہ ہو گئی۔ اب توبہ ہو جانے کے بعد میں نے تو ایک ہی عمل کیا، اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کر لی، اب اللہ اس پر کیا دے گا؟ حق تعالی جل شانہ کی طرف سے پہلی نعمت ملے گی معافی کی، کہ اچھا میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ دوسری نعمت ملے گی دل کے سکون کی، کہ جب میں نے اللہ سے توبہ کر لی اب میرے دل کو اللہ سکون نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسری ایک بہت بڑی نعمت ملے گی جس کو محدثین نے لکھا ہے، فرمایا کہ میری توبہ پر حق تعالی جل شانہ میرے گناہ کو جب مٹائیں گے تو سفیدہ نہیں لگائیں گے، تاکہ بعد والے مولانا آ کر کے دیکھیں کہ یہاں کچھ اس نے کالے دھندے کیے ہیں، اس نے کوئی گورکھ دھندا کیا ہے، کچھ نظر آ رہا ہے۔ اللہ سفیدہ نہیں لگاتا، اللہ لکیر نہیں کھینچتا، اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ جیسے کمپیوٹر سے فائل اڑا دیتے ہیں، حق تعالیٰ نام اعمال ہی سے اس گناہ ہی کو اڑا دیتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا، لکھنے والوں کو بھی، کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا اور اللہ نے معاف کر دیا۔ تو ایک توبہ ہی کا تو عمل ہوا، لیکن اس توبہ کے عمل پر حق تعالی جل شانہ نے ہمیں تین باتیں عطا فرمائی۔ نمبر ایک، ایک تو یہ ہے کہ اس نے معاف کیا، نمبر دو دل کا سکون نصیب ہوا، اور نمبر تین حق تعالی کی طرف سے وہ معافی ہمیں نصیب ہو گئی کہ جس معافی کا پتہ، جس گناہ کا پتہ نہ فرشتے کو چلا نہ کسی انسان کو چلا۔ اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے، یہ حضرات یا اکابر علماء کرام موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بندے کو بلائیں گے اور بلا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھیں گے اور چپکے چپکے اس کے گناہ گنوائیں گے اور کہیں گے تو نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، اور وہ بندہ دل دل میں یہ خیال کرے گا کہ اللہ یہ تو ابھی تو چھوٹے چھوٹے گنوا رہا ہے اور اس پر میری ہلاکت لازم، جہنم لازم، قبر جو ہے آگ میرے لیے لازم ہو گئی، اس لیے کہ تو سب دیکھ ہی رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جب حساب لینے پر آئے گا عذب تو ضرور عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لینے والا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اذا حسب عذب، جب حساب ہوگا تو عذاب ہوگا۔ حضرت میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تیرے دفتر کو، تیری بک کو، تیرے نام اعمال کو لے اور کوئی صفحے پر سوال نہ کرے، یہ تو آسان حساب ہے، لیکن اگر صفحہ کھول کر، ورق کھول کر، پیج کھول کر اس نے پوچھ لیا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا تھا تو اے بندے تجھ سے جواب نہیں بن پائے گا۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب قاندلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر رات میں موت ہو گئی اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر غیبت کر کے سو گیا اور اللہ نے زندگی کا سوال نہیں کیا، صرف عشاء کا سوال کر لیا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام۔ تو حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قریب بلائیں گے، اس کے سارے گناہ گنوائیں گے، اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب جہنم لازم۔ اتنے میں اللہ کہے گا میرے بندے دنیا میں بہت ستاری کی تھی میں نے، ہاں بہت تیرے گناہ چھپائے تھے میں نے تو، چل آج بھی چھپا لیتا ہوں، آج بھی معاف. تو ابھی تک وہ بندہ خود دل میں پریشان تھا کہ میں پکڑا گیا، اور اب خود اللہ کو کہے گا اے اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گنوائے، ابھی تو بڑے بڑے بھی باقی ہے، ابھی تو بہت گورکھ دندے میں نے کیے تھے تاکہ اور ثواب مل جائیں. اس پر اللہ کے نبی ہنس پڑے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضرت آپ کیوں ہنسے؟ فرمایا میرا اللہ ہنس رہا ہے کہ ابھی چھوٹے گناہ پر ڈر رہا تھا، اور جب میں نے معاف کر دیا تو خود بڑے گناہ گنوانے لگا. یہ اللہ کی ستاری ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتی ہے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، ایمان والے بنو، تقوی والے بنو، اور سچوں کے پاس رہو، دینداروں کے پاس رہو، اولیاء اللہ کے پاس رہو، علماء کے پاس رہو، صالحین کے پاس رہو. ان کی برکت سے، ان کی مجلس سے بہت کچھ ملے گا. دو منٹ کے اندر مجھے اہل اللہ کی بات یاد آ گئی. اکابر سے کیا ملتا ہے؟ اللہ ان کے قلوب پر کیسے باتوں کو القاء کرتا ہے، کیسے باتوں کو ڈالتا ہے، ہماری زندگی کی تربیت کیسے ہوتی ہے بزرگوں کی صحبت سے. شاہ فیصل مرحوم کے زمانے میں ایک مسئلہ ہوا تھا، اور وہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ بنا علی القبر، یعنی قبر کے اوپر عمارت بنانا، قبر کے اوپر عمارت بنانا، مکان بنانا، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. واقعات طیب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا دارالعلوم دیوبند کے اہتمام کا، اور بحث چلی شاہ فیصل کے زمانے میں کہ بنا علی القبر، یعنی قبر پر عمارت بنانے کو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. تو اب خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اتنی بڑی عمارت ہے، یہ بھی تو حدیث کے خلاف ہے، اس لیے اس کو بھی توڑ دینا چاہیے. یہ فیصل کے زمانے میں بحث چلی، لیکن فیصل نے علماء کو یہ کہا کہ پہلے پوری دنیا کو، اس لیے کہ حرمین کی ہماری جاگیر نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کا ہے، تو ساری دنیا میں علماء کو بھیجے کہ بحث کرو اس مسئلے پر، پھر قدم اٹھائیں گے. تو کچھ عرب علماء وہ ہندوستان آئے، دیوبند تشریف لائے، پورا مسئلہ رکھا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے دو دن کی مہلت دی جائے، میں ہمارے بزرگوں کو، علماء کو جمع کر لوں، اس سلسلے میں بحث کر لیں. ہندوستان کے ایری چوتی کے جو علماء تھے سب کو جمع کیا گیا، فوراً بلایا گیا، اس مسئلے پر گفتگو ہوئی، کتب خانہ حوالے کر دیا گیا کہ کتابیں دیکھو، اس لیے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا مسئلہ ہے. یہ تو علماء رو رہے ہیں کہ ہم کیا جواب دیں، حضرت کی قبر مبارک کا یہ تو مسئلہ آ چکا ہے. علماء رو رہے ہیں، رات رات بھر اللہ سے رو رہے ہیں، اے اللہ تو حق بات واضح کر، حق بات واضح کر. تیسرے دن دوپہر سے رات تک یہ مجلس چلنے والی تھی، علماء عرب بھی بیٹھے، علماء ہند بھی بیٹھے، اور فیصل بنایا گیا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. دلائل چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ قبر پر عمارت بنانا جائز نہیں، حدیث کا انکار تو کوئی کر نہیں سکتا کہ چلو حدیث ضعیف ہے یا حدیث پر عمل نہیں، روایت صحیح ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ اب سارے دلائل کے بعد فیصل کے طور پر حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے فیصلہ فرمایا. قاری صاحب نے فرمایا بھائی حدیث شریف پر غور کرو، بنا علی القبر ناجائز ہے، یعنی قبر پہلے ہو پھر عمارت بناؤ، یہ ناجائز ہے. ذات اقدس کا یہ مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو پہلے ہی سے مکان موجود تھا، اور آپ ہی کا مکان موجود تھا، اور اسی میں قبر بنائی گئی ہے، تو یہ اس حدیث شریف کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے مسئلہ. قبر بننے کے بعد عمارت بنانا یہ ناجائز ہے، لیکن حضرت کا مکان تو پہلے ہی سے تھا اور اسی میں قبر بنا دی گئی ہے، اس لیے یہ اس حدیث شریف میں داخل نہیں ہوتا. علماء عرب حیران ہو گئے اور لکھ کر گئے کہ ماشاء اللہ ایشیا کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ دل عطا فرمایا ہے. بھائیو، یہ بزرگوں کے دلوں پر اللہ کی طرف سے باتیں القاء ہوتی ہیں، اس لیے ان کی صحبتوں سے، ان کی برکتوں سے، ان کے پاس بیٹھنے سے ہمارے دل کی دنیا بھی بدلتی ہے اور ہمارے دل کی زندگی بھی بدلتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر تقوی ورا اور پرہیزگاری والے بنے تو اس صورت میں اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے اپنے رب کی طرف، اپنے مولا کی طرف۔ یہ جتنے اسباب ہم اختیار کر رہے ہیں، ڈسٹنس ہے، یہ سب یہ اسباب ظاہریہ ہیں، ان سب کو اختیار کرنے کے ساتھ سب سے بڑی چیز مسبب الاسباب کی طرف رجوع، رونا دھونا، معافی مانگنا، خلوتوں میں صلاۃ الحاجت پڑھنا اور اللہ سے رو کر کے کہ اللہ میں دنیا کو گنہگار نہیں کہتا، میرے گناہوں سے یہ بلا آئی ہے، اے اللہ تو اس بلا کو دور فرما دے، اس وبا کو دور فرما دے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ غلط ہے، میں خراب ہوں، میری وجہ سے یہ آیا ہوا ہے۔ اگر ہر بندہ اپنا اقرار کر لے، خدا پاک کی قسم رات نہیں گزرے گی، کن فیکون ہوگا، اللہ اس بلا کو ختم کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔